مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوال، ذیقعد اور ذیلحج کے 10 دن اشہور حج کہلاتے ہیں، مہینے حج کے مہینے. علماء کرام کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ ذوالحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان شریف کے آخری 10 دن زیادہ افضل ہیں. چنانچہ عالموں نے عشرہ ذوالحجہ کو افضل مانا، اور کچھ اہل علم رمضان شریف کے آخری عشرے کو افضل بتایا، لیکن حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور مختار مذہب یہ ہے کہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہے، کیونکہ انہی دنوں میں یوم عرفہ بھی ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذوالحجہ کے اشرے سے افضل ہیں کیونکہ انہی راتوں میں شب قدر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یعنی یوں کہہ سکتے ہیں باپا کہ راتیں آخری عشرے کی افضل ہیں اور دن جو ہے وہ عشرہ ذی الحجہ کے افضل ہیں.
جی جی. ام المومنین حضرت سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ذوالحجہ کے 9 روزے پابندی سے رکھتے تھے. حضرت سیدنا سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ذوالحجہ کی پہلی 10 راتوں میں، یہ شروع کے جو 10 دن ہیں ان کی 10 راتوں میں اپنے چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی رات میں عبادت کیا کرو. آپ رحمت اللہ علیہ کو عبادت بہت پسند تھی، اور فرمایا کرتے تھے اپنے خادموں کو اٹھایا کرو کہ سحری کرے اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. یا چراغ بجھائے نہ کرو سے مراد یہ کہ رات کو مطلب عبادت کرو. عبادت کرنا بالکل گھپ اندھیرے میں نہیں ہوتا نا، کہ کچھ نہ کچھ اجالا ہو. اور پہلے ظاہر ہماری طرح یہ لائٹنگ نہیں ہوتی تھی. عشرہ ذوالحجہ میں روزانہ، یعنی ان 10 دنوں میں روزانہ با وضو کسی بھی وقت سورہ فجر کا پڑھنا افضل ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ پاک بروز قیامت اس کی بخشش فرمائے گا، اور اس کے لیے اس دن کوئی خوف نہ ہوگا. 10 دن تک جس سے ہو سکے سورۃ الفجر پڑھنی چاہیے، آخری پارے میں ہے اور زیادہ اس کی آیتیں نہیں ہیں. سورۃ الفجر ہو سکے تو روز پڑھ لیجئے، اس کی فضیلت بہت ہے، اور دن رات میں جب بھی پڑھیں تو اس کا وقت فکس نہیں ہے، اور ایک بار پڑھنی ہے روزانہ با وضو.
30 آیتیں ہیں،
30
ہاں، اور ہیں بھی مختصر سی آیتیں ہیں،
30 آیات ہیں. ذوالحجہ کے 10 دن روزانہ سورہ والضحیٰ بکثرت پڑھنے والے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. سورۃ الضحیٰ یہ اور بھی، اس کی آیتیں اور بھی کم ہیں. تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں میں جو بکثرت یعنی بار بار پڑھے، کئی بار پڑھے، تو اللہ پاک اس کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال عرض ہے کہ یہ ہم نے اونٹ کی ہڈی جو ہے دیکھیں ٹانگی ہوئی ہے، ماشاءاللہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ اونٹ کی ہڈی عموماً یہ مشہور ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو جو ہے جس گھر میں یا جس جگہ پہ رکھا جائے وہاں پہ جادو ٹونا سیب وغیرہ یا دیگر بیماریوں سے جو ہے وہ جگہ وہ گھر محفوظ رہتا ہے. تو اس میں کیا ہے مطلب آپ اس کی ذرا جو ہے رہنمائی فرما دیجئے جزاک اللہ.
فیشن کا دور ہے کیا کیا لٹکاتے ہیں, یعنی لٹکاتے نہیں ہیں بڑا ڈیکوریشن کرتے ہیں. اب وہ کوئی مطلب اللہ عالم اس میں کچھ حرج بھی بظاہر معلوم نہیں ہوتا, یہ ٹوٹکا ہے مطلب اس میں کوئی بظاہر تو حرج نہیں ہے. اگر جادو وغیرہ سے حفاظت کے لیے یا دیگر چیزوں سے حفاظت کے لیے ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوالحجت الحرام کے تعلق سے چار فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس میں دس دن کو عشرہ بولتے, تو ان دس دنوں سے زیادہ کسی دن کا نیک عمل اللہ پاک کو محبوب نہیں یعنی پیارا نہیں. صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور نہ راہ خدا میں جہاد, فرمایا اور نہ راہ خدا میں جہاد, مگر وہ کہ اپنے جان و مال لے کر نکلے پھر ان میں سے کچھ واپس نہ لائے. یعنی صرف وہ مجاہد افضل ہوگا جو جان و مال قربان کرنے میں کامیاب ہوا. حدیث پاک نمبر دو, اللہ پاک کو عشرہ ذوالحجہ سے زیادہ یعنی ذوالحجہ کے شروع والے دس دنوں سے زیادہ کسی دن میں اپنی عبادت کیا جانا پسندیدہ نہیں. اس کے ہر دن کا روزہ, ایک سال کے روزوں اور ہر شب کا قیام, ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہے. اس رات کی عبادت جو ہے وہ لیلۃ القدر کے برابر ہے. نمبر تین, مجھے اللہ پاک پر گمان ہے کہ عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ایک سال قبل اور ایک سال بعد, ایک پچھلے سال کے اور ایک بعد کے سال کے, گناہ مٹا دیتا ہے. نمبر چار, عرفہ یعنی نو ذوالحجۃ الحرام کا روزہ ہزار روزوں کے برابر ہے. تو جن سے ہو سکے وہ ضرور اس ماہ مبارک کے ان دنوں میں روزے رکھے, لیکن وہ دس تاریخ کو نہیں رکھنا ہے, دس گیارہ بارہ تیرہ ذوالحجہ یہ چار روزے حرام ہیں. اور اگر حج کرنے کے لیے گیا ہوا ہے میدان عرفات میں ہے حجی, تو وہ نو تاریخ کا روزہ بھی نہ رکھے, کہ اب اس کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نے آپ کے لیے ایک سوال ذہن میں رکھا ہوا ہے, مجھے کسی نے ایک بات کہی تھی تو میں نے سوچا کہ میل سنر سے میں پوچھوں گا. سوال یہ ہے کہ جانور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹکرے نہیں مارتے یا ہڑا ہڑی نہیں کرتے, یعنی اب اس کے لیے لفظ کیا ہے, وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا بھی ایسا جانور جس کے جو ٹکرے نہیں مارتا یا ہڑا ہڑی نہیں کرتا یا اچھل کود زیادہ نہیں کرتا, تو اس کو معصوم تو نہیں کہنا چاہیے, اس لیے کہ معصوم تو ہوتے ہیں انبیاء کرام, اور شریف بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ شریف تو کسی عظمت والی چیز کے ساتھ استعمال ہوتا ہے, جیسے بغداد شریف, مدینہ شریف, مکہ شریف. تو ایسے جانور کے لیے جو لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ یہ بڑا غریب جانور ہے. انہوں نے مجھے ایک تصویر دکھائی, ایک بچے نے جانور کے اوپر جو ہے نا یوں ہاتھ رکھا ہوا تھا, تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ بڑا غریب جانور ہے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بات پر؟
بیچنے والے غریب بولتے ہیں, اور اس کی غربت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب منڈی سے اپنی قوم کے باہر آتا ہے نا, پھر جب یہ اڑی دکھاتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے کتنا غریب ہے کتنا مالدار ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے قوم میں سب خوش ہوتے ہیں, اکیلا آدمی ہے تو وہ بیچارہ گھبراتا ہے, اکیلا ہو جاتا ہے نا. ہر جانور کا ایسا نہیں ہوتا, لیکن کوئی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے. اگر واقعی وہ غریب ہے, یعنی غریب سے مراد وہ شریف ہے, اب وہ مدینہ شریف مکہ شریف بے شک شریف شرافتوں کا وہ تو مطلب مجموعہ ہے, لیکن اگر کسی جانور کو شریف بول دیا ہے, کسی انسان کو شریف بول دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, انسانوں کے تو نام بھی شریف ہوتے ہیں, ہوتا ہے نا محمد شریف نام ہوتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. رام معصوم تو یہ اصطلاحاً تو انبیاء اور ملائکہ کے لیے ہے, فرشتے اور نبی معصوم ہیں. اور ویسے اگر جیسے بچوں کو بھی ہمارے یہاں معصوم بول دیتے ہیں تو یہ اس کو ناجائز نہیں کہیں گے, بولا نہ جائے کہ وہ اصطلاح ان کے لیے خاص ہے انبیاء کرام وغیرہ کے لیے. اور یہاں معصوم سے مراد بچوں کو جو معصوم بولتے ہیں نا, تو یہی کہ بہت چھوٹا ہے, معصوم ہے, نا سمجھ ہے, یہاں اس معنی میں غالباً لوگ بولتے ہیں. تو اس طرح جانور کو بھی کہ یہ شرارت نہیں کرتا, اچھل کود نہیں کرتا, معصوم ہے, غریب ہے, شریف ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا ہے, بعض ظاہری معاملات دیکھتے ہوئے حسن زن نہیں بنتا, اس کا کیا کیا جائے؟
حسن زن تو بنانا پڑے گا نا, اگر واقعی وہ اسی جگہ ہے کہ جہاں بدگمانی کرنا گناہ ہے تو پھر تو حسن زن تو بنانا پڑے گا. کوشش کرے, تکلف کرے, منہ سے کچھ نہ بولے, ذہن کو وہاں سے ہٹائے. اور کیونکہ مسلمان کے فعل کو حسن زن پر حمل کرنا یہ اعلی حضرت نے واجب لکھا ہے, جہاں تک ممکن ہو تو اس میں حسن زن کا پہلو ڈھونڈے. ہمارے یہاں بدگمانی کا پہلو ڈھونڈا جاتا ہے, ہاں بالکل الٹ معاملہ ہے. بدگمانی یہ ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے, اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ یہ کہ بدگمانی کے تعلق سے اچھی معلومات ہو جائیں گی. معلومات ہوگی تو بچنے کا ذہن مضبوط بنتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے, چھوٹے بچوں کو بکرا یا بکری ٹہلانے کا بہت شوق ہوتا ہے اور وہ اس کو بھگا رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر بچوں کو بھی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے اور پھر جانور کے گلے میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی, تو امیر سنت اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے پیرنٹس کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی.
اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں حضور, کہ یہ مشاہدہ ہوا مجھے ایک علاقے میں, نے دیکھا بچے ریس لگا رہے ہیں اور ایک نے جوتا پکڑا اور اپنے بکرے کو پیچھے سے مطلب وہ جوتا بھی مار رہے ہیں.
اب یہ کہ ہمارے یہاں تو یار بچوں کی عید جو ہے نا بکرا عید سے پہلے ہوتی ہے, اس دن بعض بچے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اتنا مطلب چلتا پھرتا بغیر چابی کے چلنے والا کھلونا ہم سے بچھڑ گیا. یہ کہ بچہ جانور کو چلائے اس میں تو حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ کان مروڑنا, اس طرح مروڑنا کہ بیچارے کو تکلیف ہو جانور کو, تو تکلیف تو بچہ مروڑے یا بڑا مروڑے یہ تو اس کو اجازت نہیں ملے گی. اس طرح کھینچنے میں اس طرح بلا ضرورت کھینچنا کہ جانور کو تکلیف ہوتی ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے. لیکن جو یہ اس میں دکھایا گیا مووی میں تو وہ کوئی تکلیف دہ منظر لگا نہیں مجھے, وہ جانور کو کھینچنے والا. اب بچہ چلا یا بڑا چلا تھوڑا بہت جانور تو اس کو لے کر جانا ہے تو بھی تھوڑا تو رکے گا, تھوڑا اٹکے گا, گاڑی بھی تو اٹکتی ہے نا, اسپیڈ بریک کرائے گا تو ایسا کھینچنا تو انسان بھی تو کھینچتا ہے بازو پکڑے, یار چلنا یار یار چلنا, اس میں کوئی تھوڑی بازو اکھڑ جاتا ہے. تو اس میں بندہ خود غور کر لے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا نہیں, تکلیف بلا وجہ نہ دی جائے. تو یہ بچوں کا اس طرح چلانا پھرانا یہ تو حرج تو اس میں کوئی بازار نہیں ہے, البتہ یہ کہ سڑکوں پر روڈوں پر بچے اس طرح جانور نہ لے جائیں کہ اب وہ کوئی گاڑی آئی بھونپوں بجایا اس نے ہارن بجایا یا اسپیڈ سے گزری, اس میں وہ جانور ہو سکتا ہے کہ بدک جائے. اب وہ جانور بدکے گا تو پھر جدھر منہ اٹھے گا ادھر کو بھاگے گا, یا تو بچہ رسی چھوڑ دے گا وہ جانور پھر پتہ نہیں کہاں جائے یا کسی گاڑی سے ٹکرا جائے, کوئی بھی نقصان جانور کو پہنچ سکتا ہے. یا اگر رسی بچہ نہیں چھوڑتا تو بچہ اس کے ساتھ جھٹکے سے گر پڑے گا, گرنے کا اندیشہ ہے, اس کو چوٹ لگ سکتی ہے. تو ایسے موقع پر مطلب یہ کہ روڈوں پر بچوں کو جانور ٹریفک کے ٹائم پر نہ چلائے, بڑے بھی نہ چلائے. اب بڑا جانور ہو, جانور کے ہاتھی کے بچے ہوتے ہیں, بعض ہیلتھی جانور ہوتے ہیں نا, اب وہ اگر روڈ پہ لے کر نکلے گا اور کوئی کسی گاڑی نے بھونپو بجایا اور وہ بدک گیا تو اس کو تو بڑا پہلوان بھی نہیں کنٹرول کر سکتا. جانور کے ساتھ بعض جانور بہت جاندار ہوتے ہیں, اگر وہ بفر گیا تو پھر وہ کنٹرول میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بڑوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے, خود جانور کو نقصان ہو سکتا ہے, بلکہ اتنا بڑا جانور تو کسی گاڑی سے ٹکرائے گا تو گاڑی کلٹی ہو سکتی ہے, دونوں کو نقصان ہو سکتا ہے. اس لیے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کی جائے جس سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ کے جانور کو تکلیف ہو نہ کسی اور کو تکلیف ہو, اس طرح قربانی کرنی ہے. اور ہمیشہ ان باتوں کا خیال رکھنا ہے، خالی قربان ہی کے دنوں کے لیے نہیں، اپنی وجہ سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچے، خود کو بھی تکلیف نہ پہنچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور اس میں جانور کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، گاڑی کو بھی پرابلم ہو سکتا ہے.
جی جی گاڑی کلٹی ہو سکتی ہے، ڈنٹ پڑ سکتا ہے.
جی بالکل. میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھا کے فارغ ہوا تو مجھے اسلام نے کہا میں آپ کو فضان دینا چھوڑ کے آتا ہوں، تو مجھے گاڑی میں بٹھایا وہ لے کر چلے، تو یوں ہی روڈ پر جیسے گاڑی چل رہی تو ایک دم سے ایک جانور جو ہے نا وہ مطلب وہ آ گیا روڈ پر اور یوں گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی. تو کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا، بہرحال گاڑی روکی دیکھا تو جانور تو آگے بھاگ گیا، لیکن گاڑی پر بہرحال ڈینٹ جو پڑ گیا تھا جی.
اور یہ بھی نقصان ہی ہوا
جی.
اور جو ڈرائیور کو چونکا ہوگا، اس کو ٹینشن جھٹکا کہ گاڑی لیٹ ہوئی ہوگی، پولیس آ جاتی ہے، پولیس کیس بھی بنا سکتی ہے یا کچھ بھی کر سکتی ہے. تو مسائل ہی مسائل. جانور تو یہ روڈ جانوروں کے لیے تو نہیں ہے نا، انسان کو بھی مت سنبھل کے چلنا ہوتا ہے، فٹ پاتھ بنے ہوئے ہیں. تو یہ کہ ہمارے یہ اس طرح کے تو مسائل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. روڈوں پہ جانور ذبح کر دیتے ہیں بقرعید میں، وہ گاڑیاں اسکوٹریں پھسلتی ہوں گی، کپڑے لوگوں خراب ہوتے ہوں گے، وہ کیا کیا کرتے ہوں گے. یہ اب سب کو سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہو. ہم قربانی کرتے ہیں تو کسی پر احسان تو نہیں کرتے نا، ہم لوگوں کو تکلیف کریں. روڈ کے بیچ میں گلیوں میں بھی جانور ذبح کرتے ہیں تو وہ گلی میں بھی لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہوں گی چلنے پھرنے، تو ایسی جگہ ذبح کریں یا کسی کو تکلیف نہ ہو. ایسا متبادل رستہ ہو یا تو یا سائڈ میں ایسا رستہ ہو کہ جہاں چلنے والوں کو گاڑی والوں کو تکلیف نہ ہو، اور کسی کے کپڑے پلید نہ ہو. کسی کے گھر کے آگے بھی نہ جانور کاٹنا ہے نہ جانور باندھنا ہے کہ اس کے لید گوبر وغیرہ سے اس کے بیچاروں کا رستہ بند ہوگا یا دیواریں دروازے خراب ہوں گے آلود ہوں گے، یہ تو دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے. کسی کی دیوار خراب کر دی تو یہ حق العبد تلف ہوا نا، بندے کا حق مارا ہے. اب یا تو اس کو یہاں راضی کر رہے ہیں یا قیامت کے دن راضی کرنے کے لیے تیاری کریں. وہ زیادہ قیامت کے دن کون راضی کر سکتا ہے، یہیں نپٹا لیں. اگر کسی کی دیوار خراب ہو گئی، خون کے چھنٹے اڑ گئے، تو اس کے مکان کے اصل مالک سے رجوع کریں، نوکر سے، مالی سے نہیں، مالک سے. یا بچے کو بول دیں تو وہاں بول دے گا گھبرا گیا کیا، کوئی بات نہیں. اصل مالک جو ہو نا اس، یا تو کرائے کی جگہ ہے تو اصل مالک سے رجوع کریں، یا گھر کا جو بڑا ہے اس سے بات کریں کہ یہ ہم نے ہو گیا ہی ہے، کیا کرنا ہے، ہم آپ کو رنگ چونا کروا دیں گے اس پہ، اب معاف بھی کر دیں آپ کو تکلیف ہوئی. تو عام طور پہ وہ خوش ہو کے بول دے رہے ہیں، کوئی بات نہیں. ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، یہ ہمارے یا مطلب آپس کے جانور بندے ہوں گے اور یا کٹے، تو دیوار جو پڑوسی تھی اس پر چھینٹے اڑے تھے. تو میں نے پھر حاجی عبید رضا کو عرض کیا تھا کہ آپ یار ان سے کانٹیکٹ کریں ان لوگوں سے، اور آفر کریں کہ ہم رنگ کروا دیں گے وغیرہ. تو خیر وہ حاجی رضا کو، جب حاجی رضا نے رابطہ کیا ان لوگوں سے تو انہوں نے بولا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، معاف کر دیا. تو یہ کیا، یہ مطلب حکایت بھی بن گئی. یہ لوگ مطلب داڑھی والوں سے یا مذہبی لوگوں سے یا دعوت اسلامی والوں سے یا سنیوں سے متاثر بھی ہوئے ہوں گے کہ ہاں یہ بھائی ماشاءاللہ پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، بندوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. ورنہ ماڈرن لوگ جو ہے نا، یہ پھر مولویوں کو گالیاں نکالتے ہیں اگر کوئی سی غلطی مولوی کر لے. داڑھی والا از مولوی آج کل، مولانا یہ مولانا لوگ تو بڑے بھائی سخت دل ہوتے ہیں، بے رحم ہوتے ہیں، ہماری دیوار خراب کر دی، پوچھا بھی نہیں ہم کو. یعنی شرن تو برا ہے، مزید یعنی کہ برا در برا یہ کہ پھر یہ مذہبی لوگوں کو برا بلا بولیں گے. تو جو مذہبی لوگ ہیں ان کو ہر معاملے میں زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے کہ سفید چادر پر دھبا دور سے نظر آ جاتا ہے. ایک شیوڈ ہے، ماڈرن ہے، وہ چوراہے پر کھڑے رہ کر گالی بھی نکالے گا نا، وہ لفٹ نہیں کرائے گا. اور اگر چوراہے پہ اس سے گزرتے ہوئے کوئی داڑھی والا مذہبی ہولیے والا زور سے ہنسے گا تو بولے گا مولانا دیکھو کیا کر رہا ہے یہ. تو اس لیے مولانا کو بہت بچنا ہے. جب مولانا بنے تب بچے بھی، اگرچہ آپ اپنے طور پر نہیں بنے، وہ داڑھی والے بھی لوگ بولتے ہیں نا، پھر معاذ اللہ برا بھلا بولتے ہیں، وہ دین کے ماحول کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو ہر دعوت اسلامی والوں کو بھی میری یہ مدری التجا کے محتاط رہیں، اور ہر مسلمان سے میری مدری التجا کہ احتیاط کریں. بعض اوقات غیر مسلموں کا بھی اطراف میں کوئی آنا جانا ہوتا ہے، رہنا سہنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی مسلمان کو اپنا کردار زیادہ ستھرا رکھنا ہے تاکہ وہ مطلب ہے کہ اسلام کو برا بھلا نہ کہیں، مسلمان قوم کو برا بھلا نہ کہیں. بس نہ
عموماً علاقوں میں کئی ایسے علاقے ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، جس میں میدان یا کوئی ایسے کھلے پلاٹ ہوتے ہیں کہ جہاں پر اجتماعی طور پر جانور باندھنے کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہ پلاٹ ہوتے ہیں، دیکھے بھی گئے ہیں، اور وہاں پر محلے کے کئی جانور وہاں باندھے بھی جاتے ہیں، لیکن چاہے اس کا جو ایک مختصر سا کرایہ ہوتا ہے اور اس کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، تو لوگ وہاں نہیں جانور باندھواتے، اور اپنے گھر کے باہر باندھنا اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پھر پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو اگر محلوں میں اس طرح کا نظام ہو تو کوئی 200-400 روپے 500 روپے خرچ کر کے میرا خیال ہے جانور وہیں باندھ لیں تاکہ آتے جاتے ہوئے لوگوں کو کم سے کم زحمت اور کم سے کم تکالیف کا سامنا کرنا پڑے.
چور جو ہے نا اپنے فیل سے یہ لوگوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو محفوظ جگہ پر رکھو، گھر کے باہر مت باندھو ورنہ ہم لے جائیں گے. تو یوں بھی لوگ بچتے ہیں، وہ پوری پوری گلیاں جو ہے نا یہ بھی گھیرتے ہیں، لوگوں کا راستہ تنگ ہی نہیں ختم کر دیتے ہیں. ایسے وہ یہ تو اللہ کہے کہ اوباش اور اس طرح کے لوگوں کو دھندا مل جاتا ہے. بعضوں کا تو یہ شریف آدمی اس طرح کرایے پر جانور رکھ کر وہ گلی گھیرنا یہ اس کے لیے دشوار ہے. یہ ہوتے ایسے کہ لوگ ان سے پھر منہ لگتے نہیں ہیں، اب چار دن کی تکلیف ہے برداشت کرو، اب یہ نہیں تو گالیاں نکالے گا یا دھمکیاں دے گا. یہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر گلی گھیرنے والا بدماش بھی ہوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بدماشی تو آئی نا یار، لوگوں کا رستہ گھیر کے بیٹھ جانا، نہیں ادھر سے نکل جاؤ اس گلی سے چلے جاؤ. اب بےچارا اسکوٹر والا ہے، کوئی بوڑھا آدمی جسے چلا نہیں جاتا بمشکل، وہ چل کر مسجد گیا تھا، اب وہ نکل کر اس کا گھر یہاں سے قریب پڑے گا، نہیں وہ گھوم کے جاؤ. یہ تو کتنے مطلب تکلیف دہ باتیں ہیں نا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جانور جو ہیں بالکل یہ پلاٹوں پر اور جس کی کوئی جگہ ہے تو دادا گیری سے اس پر قبضہ کر کے جانور باندھنا نہیں، اصل مالک سے اجازت لے کر باندھا جا سکتا ہے جانور کہ اس کو باندھ دے اور اس کی حفاظت ہو وغیرہ، یہ کرنا چاہیے. تو کئی جگہ کرائے کی جگہیں ہوتی ہیں، اب وہ کرائے میں جو رکھتے ہیں نا ان میں یہ کہ وہ رات کو رکھتے ہیں، دن کو لوگ لے جاتے ہیں اپنے جانور پھر وہ اپنے گھر کے آگے باندھتے ہیں، اور یہ جو رات کو بندھواتے ہیں نا اس طرح کی جگہوں پہ تو وہ چوری سے حفاظت کے لیے.
اب 24 گھنٹے والے نظام
بھی ہیں، اچھا
ٹھیک ٹھاک ہیں،
کیونکہ اصل بچے کھیلتے ہیں جانور،
وہ جیسے کہ آپ نے باندھ دیا تو پابند تو آپ بھی نہیں ہیں، جیسے آپ آئے دن کو یا کسی وقت بھی نکال کے لے گئے اپنے گھر کے پاس، لیکن آ کر باندھ دیا تو وہ جو
ایسا بھی ہوتا ہوگا
وہ جو نظام ہے نا یہ تقریباً 24 گھنٹے کا ہی عموماً لوگوں کا بنا ہوتا ہے، اور مطلب بہت سارا یہ نظام ہوتا ہے، میں سب کا نہیں کہتا، اور باندھتے ہیں وہاں مطلب وہیں مجموعی طور پر ہزاروں جانور وہیں بندھے ہوئے ہوتے ہیں،
ہزاروں
جی ہزاروں جانور بندھے ہوئے ہوتے ہیں،
یعنی ایک پلاٹ پر ہزاروں جانور
مجموعی طور پر، میں نے عرض کی مجموعی طور پر جس جگہوں پر ہاں شہر میں
مختلف جگہوں سے مل کر
ہزاروں جانور وہاں بندھے ہوئے ہوتے ہیں.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ بعض اوقات داڑھی میں چھوٹے چھوٹے دانے ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے خارش بھی رہتی ہے اور بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو کیا اس صورت میں داڑھی کٹوا سکتے ہیں یا نہیں؟
دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کیجیے. سر پر امامہ بھی نہیں باندھتے، بولتے ہم کو سر میں درد ہوتا ہے، زلفے نہیں رکھتے، ہم کو خارش ہوتی ہے. اصل وہ سر میں جو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں نا، میرا انداز ہے کہ یہ وہ تیل نہیں ڈالتے. اب سر میں تیل نہیں ڈالیں گے تو بال تو جھڑیں گے، ٹوٹیں گے، اس کو خوراک نہیں ملے گی نا. آپ پودوں کو درختوں کو پانی نہیں دیں گے اپنے تو یہ کب تک جیے گا؟ تو بالوں کی بھی خوراک ہے نا، یہ تیل سر پہ ڈالے کم از کم ہو سکے تو ایک دن چھوڑ کر ایک دن اچھی طرح تیل سارے بالوں میں لگائے، بالوں کو کنگھی کرے، صفائی کرے، پھر نہائے تو صابن لگا کر دھوئے، مطلب نہیں تو بدبو ہوتی رہے گی، جراثیم یہ جڑے کاٹتے رہیں گے، پھر بولے گا بال جڑتے ہیں بال جڑتے ہیں، بال کتنا بال جڑ کی بیماری ہے. پھر وہ صابن میں کاسٹک سوڈا ہوتا ہے، یہ غذائیں بھی ناقص، تو یہ سب مل کر بالوں کو جھاڑتے ہوں گے، تو بہت کم لوگوں کے جن کے بال نہیں جھڑتے ہوں گے. اچھا پھر بالوں کی اپنی ایج بھی ہوتی ہے فکس ایج، تو وہ ایج جب ان کی ہو جاتی عمر تو خود ہی نکل جاتے ہیں، دوسرا اس کی جگہ اگ جاتا ہے بال، یہ بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ علاج کرنا چاہیے، داڑھی منڈانے سے بھی وہ چلے جائیں، پھوڑے ہی ضروری نہیں ہے. اب ہاتھوں پر پھوڑا نکلتا ہے، پیٹھ پہ پھوڑے نکلتے ہیں، گرمیوں میں گرمی دانے نکلتے ہیں تو کیا بال ہوتے ہیں، بلکہ داڑھی کے اندر تو گرمی دانے نکلتے بھی نہیں ہیں، پیٹھ پر، ہاتھوں پہ، ٹانگوں پہ، مختلف من جگہوں پہ نکلتے ہیں، داڑھی میں نہیں نکلتے اندر. اچھا سر میں نکلیں گے تو کوئی نہیں بولے گا کہ گنجا کروا دو، وہ ٹکا منڈا لے کے گھومے گا نہیں تو شرم آئے گی اس کو. بہرحال اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اگر واقعی کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے تو کسی دارالافتاء اہل سنت تو خود چلے جائے اور دکھا دیں گے میری یہ یہ پوزیشن میں کیا کروں، تو پھر جو علماء رہنمائی فرمائیں اس پر عمل کریں. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. اپنے مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کے بستے سے رجوع کریں، ان سے بات کریں، شاید یہ آپ کو کوئی عمل دے دیں. سب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن آپ یاد پھراؤ گے دونوں کو، زمزم کو بھی کوثر کو بھی؟ ماشاء اللہ،
یہ کوثر ہے، اپنے براؤن کلر والا،
صلی اللہ تعالی
بلیک کلر والا جو تھا وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نیکیاں ملتی ہیں ہمارے بھی بچہ ہے تو ان کے نقطے نیکیاں ملتی ہیں، یوں صبح یہ کرنا چاہ رہے ہیں.
قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ عید قربان کو بڑی عید کیوں کہتے ہیں؟ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے دونوں جہانوں کی بھلائی کی دعا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
عوام اس کو بڑی عید بولتے ہیں، عید الفطر کو چھوٹی عید بولتے ہیں. اب اس کی وجہ تو یا جنہوں نے ان کا نام رکھا وہ بتا سکتے ہیں، ہم تو بقرعید بولتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر السنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض تھا کہ جانور کی آنکھوں سے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ دیکھیں جانور کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور اس کی آنکھوں کے گرد نشانات بھی ہیں، تو ہم نے سنا ہے اور بچپن سے سنتے ہوئے بھی آ رہے ہیں کہ جب قربانی کے ایام قریب ہوتے ہیں یا دوسرے دن جانور نے ذبح ہونا ہوتا ہے تو اس کو خواب میں چھریاں نظر آتی ہیں، یا جانور کو پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اب میں ذبح ہونے والا ہوں تو اس وجہ سے وہ رو رہا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجئے کہ کیا یہ درست ہے، اور اگر درست نہیں ہے تو صحیح رہنمائی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے کہ کیا جانور کا اس طرح رونا کیسا ہے اور یہ جانور روتا کیوں ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ یہ جانور کے گلے میں آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ کالا دھاگا یہ ڈلا ہوا ہے، اور جن کے یہ جانور ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کالا دھاگا ڈالنے سے جانور کو نظر نہیں لگتی، اس حوالے سے بھی رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ جانور کے گلے میں کالا دھاگا یہ ڈالنا کیسا ہے، یا کوئی وظیفہ پڑھ کر ہی دم کیا جائے، اگر وظیفہ ہو تو وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے، یا اگر دھاگا جانور کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس سے بھی نظر نہیں لگے گی، تو یہ دھاگا ڈالنا کیسا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے.
اللہ اکبر، یہ اپنے جانور کو روتا دکھایا ہوا تھا، یہ واقعی یہ رو تو رہے ہوتے ہیں بعض جانور، اب اس کا سبب تو اب ظاہر ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رو رہے ہیں یا ان کی آنکھوں میں کوئی جلن مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، اب وہ تو ویٹرنری ڈاکٹر بتائے گا اگر کوئی مرض ہے تو، ورنہ جنرلی یہ روتے ہیں تو جانور روتے تو ہیں، کتے روتے ہیں، بلیاں روتی ہیں، ان کے رونے کی مخصوص آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بعض اوقات رات کے وقت. پھر ایک اونٹ کا واقعہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد الحرام میں داخل ہو گیا اور کعبے کے گرد اس نے 7 چکر لگائے اور پھر یہ بیٹھ گیا کعبے کی طرف منہ کر کے، یہ حجر اسود کی طرف منہ کر کے وہ بیٹھ گیا اور رونے لگے، آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے اور وہیں روتے روتے اس نے دم توڑ دیا، اس کا انتقال ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ عجیب اونٹ ہے، طواف کر کے اس طرح رو رو کر اس نے جان دی ہے، اس کو اٹھا کر یہ لے گئے صفا مروہ کے بیچے اس کو دفن کر دیا. یہ صدیوں پرانا واقعہ ہے، جانور بہرحال روتے تو ہیں، تو اس کی حقیقت اللہ بہتر جانے. دوسرا یہ کہ وہ چھریاں پھرنا، تو آپ نے اگر خواب میں پہنچا دیا، ہم تو بچپن سے سنتے تھے کہ جس کے دن کو جب اس کو قربانی ہونی ہے نا تو رات کو اس کی آنکھوں میں چھریاں پھرتی ہیں، نظر آتی رہتی ہے چھریاں اس کو جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں. یہ بچوں کی باتیں ہیں، تو یہ مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ کہ چھریاں پھرتی ہوں تو یہ آپ کے ساتھ رسی میں آپ کے ساتھ پھرے گا، آپ کو ایسا پھرائے گا کہ یاد کریں گے، بوکھلا جائے گا نا تو اس کو پتا چلیا کہ مجھے یہ لوگ کاٹ دیں گے. ہاں باقی چھری دیکھ کر کو کیا پتا کہ یہ میرے گلے پر چلے گی اور مجھے تکلیف ہوگی. بہرحال یہ کہ یہ بچوں کی باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں. رہا نظر کا، تو نظر کے لیے یہ کہ نظر تو لگ سکتی ہے، حدیث پاک میں نظر اونٹ کو دیگ میں اتار دیتی ہے، مثال دی ہے نا حدیث شریف میں، جانور کو ہر چیز کو نظر لگ سکتی ہے. تو یا اللہ ہو 49 بار پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے، یا اللہ ہو 49 ٹائم پڑھ کر اس پہ جانور پہ دم کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ نظر سے محفوظ رہے گا. نظر لگ گئی تو اتر جائے گی. راہ کالا داغا، تو کالا داغا یا تو ٹوٹکے کے طور پہ یہ ہوتا ہوگا کہ نظر اس سے اتر جاتی ہوگی تو بھی حرج نہیں ہے، جائز ہے. اور اگر یہ پڑا ہوا ہے تو پھر بھی جائز ہے، تو اس کو پڑھ کر بھی دم کر سکتے ہیں. سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرنے سے بھی انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بابا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جانور رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں 2-3 جانور لیتے ہیں یا ایک بڑا سا جانور لے لیتے ہیں. وہ جس نے حصہ ڈالا ہوتا ہے نا اس سے پوچھیں گے آپ نے کون سا جانور لیا ہے، تو سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ہم نے حصہ ڈالا ہے. لیکن جنہوں نے جانور لیا ہوتا ہے نا وہ اپنا انداز چینج کر کے تھوڑا سا اعتراض کے بولتے ہم نے تو بھائی پورا جانور لیا ہے. اس سے نا جس نے حصہ ڈالا ہوتا ہے اس کی دل آزاری کا بھی بہت خطرہ ہوتا ہے. تو بابا جان آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اب وہ اترا کر بولا یا تہدی سے نعمت کے لیے، جس کو بولتے ہیں اللہ کی نعمت کا چرچا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو، تو پورا جانور لینے کی سعادت بخش، پورا جانور لیا. اب وہ واقعی تکبر سے بولا اس نے، اس کو چیک کون کرے گا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم حسن زن رکھے. ٹھیک ہے، پورا جانور لیا، پورا جانور لیا، اللہ اور برکت دے، 12 جانور لے، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم 25 جانور لیں اللہ کی راہ میں قربان کرے. اس میں دل بڑا رکھنا چاہیے. اگر واقعی کوئی اس لیے مطلب گائے کے حصے والے کو چڑانے کے لیے بولتا ہے تو تم نے تو حصہ ایک ڈالا ہے، ہم تو پورا جانور لیا ہے، تم لوگ تو کنجوسی کرتے ہو، ہمارے ابو کا دل تو بہت بڑا ہے، تو یہ ہزار باتیں جو ہے نا یہ دل دکھانے والی باتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت صرف ان کو دیا جائے جن کے گھر قربانی نہیں ہو، یا ان کو بھی دے سکتے جن کے گھر قربانی ہوتی ہے؟
جن کے گھر قربانی ہوئی اس کو بھی دے سکتے ہیں، نہیں ہوئی اس کو بھی دے سکتے ہیں، غریب کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو بھی دے سکتے ہیں. نہ دینا چاہیں تو کسی کو بھی نہیں دیں گے تب بھی قربانی ہو جائے گی. لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کے تین حصے کریں، ایک حصہ غریبوں کو، ایک اپنے رشتہ داروں کو اور ایک اپنے لیے رکھیں، یہ مستحب ہے. تو پورا جانور بانٹ دیا تب بھی ٹھیک ہے، پورا اگر کھا لیا تب بھی ٹھیک ہے، یعنی جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گھر کی لیڈیز کمیٹی ڈال کر ان پیسوں کی قربانی کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت لے نہ لے، اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
اپنے ذاتی پیسے ہیں تو قربانی کر تو سکتی ہے، اگر واجب ہے اس پر تو پھر تو کرنی ہی کرنی ہے، شوہر منع کرے تب بھی کرنی ہے.
یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے سب، کہ بعض خواتین وہ ہوتی ہیں کہ جن کے حق مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں، جیسے لاکھ روپیہ، ڈیڑھ لاکھ روپے، دو لاکھ روپے، اس طرح کر کے حق مہر کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور وہ ادا نہیں ہوا ہوتا جس کو بعد میں ادا کرنا ہوتا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں کیا حکم ہوگا خاتون حانہ کے لیے؟
خاتون کے ہاتھ میں تو پیسے آئے نہیں نا ابھی.
جی
پیسوں کی مالکہ تو بنی نہیں ہے ابھی، اس وجہ سے تو قربانی واجب نہیں ہوگی. اور کوئی وجہ ہو اس کے پاس مال ہو تو واجب ہونا، وہ الگ صورت ہے اس کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا شیطان کے مرنے کی دعا کر سکتے ہیں؟
اس کی دعا کی ضرورت نہیں ہے، تو مرے گا تو صحیح، لیکن ہماری دعا بد دعا سے یہ جلدی مرنا اس کا ممکن نہیں ہے. اس کا تو وہ اعلان ہے باقاعدہ، یہ مرے گا وہ جب اس کا ٹائم آئے گا. اور قرآن کریم میں کہ اس کو مہلت دی گئی،
اس دن تک اس کو مہلت دی گئی ہے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی وہی پہلے سور پھونکنے تک اس کی ہوگی مدت، آخری سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ یہ بھی مر جائے گا.
آخری سور پھونکیں گے تب مرے گا. تو اس کا تو قرآن کریم میں آ گیا نا کہ اس کو اللہ پاک نے مہلت دی، تو ہماری دعا بد دعا بیکار ہے. یہ ابلیس جو ہے نا شیطان، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. ویسے ہر شریر جن کو شیطان بولتے ہیں یہ تو مرتے رہتے ہوں گے.
سوال کر رہے ہیں کہ میری والدہ پچھلے 24 سال سے زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال رکھتی ہیں، لا علمی کی وجہ سے انہوں نے پہلے کبھی قربانی نہیں کی تھی، میرے والد اپنی قربانی کرتے تھے، اب کیا میری والدہ کو 24 بکریوں کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرنی ہوگی، اور کیا بکری کی قیمت گزشتہ سالوں کے مطابق ہوگی یا موجودہ وقت کے مطابق؟
قربانی یعنی بکری کی قیمت ہی دینا ہوگی 24 سالوں کی، اور ہر سال کی قیمت کا اعتبار ہوگا. ابھی ان کو حساب خود نکلوانا پڑے گا کہ ہر سال کی قیمت کیا بنتی ہے، تو اس سالوں کے حساب سے 24 سال کی ان کو بکریوں کی ہر سال کی ایک بکری کی قیمت ادا کرنا ہوگی.
جس سال قربانی نہیں کی تھی،
جی
سپوز کرو 10 سال پہلے نہیں کی تھی، اب توفیق مل رہی ہے کہ اس احساس ہوا، توبہ تو کرنی ہے کہ واجب ترک ہوا، اور اب اس کی قیمت آپ فرما رہیں گے اس وقت جو بکری کی قیمت تھی.
جی ہر سال کے لحاظ سے، یعنی 24 سال پہلے نہیں کی تھی تو اس وقت جتنے کی ایک بکری آتی تھی اس کی قیمت، 23 سال پہلے نہیں کی تھی تو اس کے اعتبار سے قیمت، اس طرح ہر سال کی قیمت دینا ہوگی. دوسری بات، اس میں زکوٰۃ کا نصاب نگران شورا نے بیان کیا ہے، تو زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، اور بہرحال جس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اس کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے. تو اگر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو قربانی بدرجہ اولا اس کے اوپر واجب ہوگی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ لوگ اپنی نمازیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ہڈیوں درد، ہمارے جسم میں درد ہے اس لیے وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ.
ہڈیوں میں درد ہے، ہمارے جسم میں درد ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے نماز چھوڑ دیتے، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟
نماز تو معاف نہیں ہے، نماز تو پڑھنی ہے، فرض ہے، اور نہیں پڑھی تو گناہگار ہیں. سچی توبہ کرے اور ساری نمازیں جتنی اس طرح چھوڑی ہیں وہ قضا کرے، ورنہ تو آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فتح رضویہ شریف جلد 9 صفحہ نمبر 158 تا 159 پر فرماتے ہیں، جس نے قصدن یعنی جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑی، ہزاروں برس جہنم میں رہنے کا مستحق ہوا. جب تک توبہ نہ کرے اور اس کی قضا نہ کر لے اسے یک لخت چھوڑ دیں, یعنی پورا پورا اس کو چھوڑ دیں, ایک دم چھوڑ دیں, اس سے بات نہ کریں, اس کے پاس نہ بیٹھیں, تو ضرور وہ اس کا سزاوار یعنی حقدار ہے. اللہ تعالی فرماتا ہے وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ترجمہ کنز الایمان, اور جو کہیں تجھے شیطان بلاوے تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. تو نماز بارہ لے کے فرض ہے, اس کو قضا بلا وجہ بلا اجازت شرعی ہرگز نہیں کرنا ہے. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ جہنم ایک وادی ہے جس کا نام وائل ہے, اور اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈالے جائیں تو وہ بھی اس کی گرمی سے پگھل جائیں, اور یہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو نماز میں سستی کرتے اور وقت کے بعد قضا کر کے پڑھتے ہیں, مگر یہ کہ وہ اپنی کوتاہی یعنی غلطی پر نادم ہو اور بارگاہ خداوندی میں توبہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جو پہلی عید بڑھی جاتی ہے اس پر جو مرحوم پہلے جاتے ہیں ان کے لیے قربانی کرنی چاہیے, اور یہ ضروری ہوتی ہے قربانی کرنی؟
نہیں, مرحوم کی طرف سے اب قربانی اولاد پر واجب نہیں ہے, انتقال کر گئے, چاہیں تو اس سال ثواب کے لیے ہر سال کر سکتے ہیں, کرنا اچھا, ان کو ثواب ملے گا, آپ کو بھی ثواب ملے گا. اور یہ ہمارے یہاں غلط رواج ہے کہ پہلی عید جب ہوتی ہے میت جہاں ہوا ہوتا ہے تو لوگ اپنی عید نہیں مناتے, شاید قربانیاں بھی بہت سے نہیں کرتے ہوں گے. تو اگر قربانی واجب ہے اور بے شک گھر میں میت رکھی ہوئی ہے تب بھی قربانی واجب ہے, قربانی معاف نہیں ہوگی. اب وہ الگ بات ہے, غم میں مشغول ہے وہ, پریشان ہے, اور یہ قربانی کا کسی اور کو وکیل کر دے کہ یار اپنے گھر میں آپ کر لو, یہ میری طرف سے یہ قربانی لے جاؤ, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن قربانی بہرحال معاف نہیں ہوتی, پہلی عید میت کی آتی ہے تو قربانی معاف نہیں ہے, قربانی تو واجب ہے, کرنی کرنی ہے جس پر واجب ہے.
سوال آیا کیا جنت میں بھی بارش ہوگی؟
تو ایک حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اللہ پاک کے دیدار کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, پھر جنتیوں پر ایک بادل چھا جائے گا اور ایسی خوشبو کی بارش برسائے گا جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, جنتیوں کے پاس بادل جیسی ایک چیز آئے گی جس میں ایسی چیزیں پوشیدہ ہوں گی, یعنی چھپی بھی ہوں گی, جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا. جنتی اسے کہیں گے ہم پر بارش برسا, چنانچہ ان پر بارش برسنا شروع ہوگی, یہاں تک کہ ان کی امیدوں سے بڑھ کر بارش ہوگی. صحابی رسول حضرت کثیر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جنتیوں کے پاس سے بادل گزرے گا اور کہے گا تم کس چیز کی بارش چاہتے ہو؟ جنت جس چیز کی تمنا کریں گے بادل اسی چیز کی بارش برسائے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جب بھی آپ جانور منڈی سے لائیں تو اس کو زیادہ مقدار میں دانہ مت کھلائیں, کیونکہ جانور اس کا عادی نہیں ہوتا, جب زیادہ مقدار میں کھلاتے ہیں تو جانور بعض اوقات بیمار ہو جاتا ہے. جب بھی دانہ کھلانا ہو تو کم از کم 2 گھنٹے پہلے اس کو پانی دیں, یا دانہ کھلا چکے ہیں تو 2 گھنٹے بعد پھر اس کو پانی پلا جائے, تاکہ جو اس سے پیدا ہونے والی کمپلیکیشن ہے, پچیدگی ہے, اس سے بچا جا سکے.
مسلسل جانور کو کھلاتے رہنا یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ ایک ٹائمنگ بنائیں, شیڈول کے مطابق ہی ان کو کھلائیں پلائیں, کیونکہ جیسے بھی ہمارے کراچی میں یا پورے پاکستان میں جہاں بھی لوگ یہ فارمنگ کر رہے ہیں ان میں یہ بات عام ہوتی ہے کہ ان کے ہاں صبح اور شام کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں ان کو کھلانا ہے.
شوق شوق میں جانور لے کے آئے, چھوٹا یا بڑا, کیٹل بفلو یا شیپ گوٹ کی اگر ہم بات کریں, تو وہ جو بکرا یا چھترا وغیرہ لے کے آئے تو وہ کیا کرتے ہیں, بچے شوق میں یا بڑے شوق میں اس کو ان کو زیادہ دانے یا آٹا یا ونڈا وغیرہ وہ زیادہ فیڈ کر دیتے ہیں، زیادہ کھلا دیتے ہیں، شوق شوق میں بچے بہت کچھ کھلا رہے ہوتے ہیں، کوئی جلیبیاں کھلا رہا ہے تو کوئی جو ہے وہ بادام کھلا رہا ہے، کوئی کاجو کھلا رہا ہے، تو اس طرح کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے مطلب، یا پھر پھل کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ بنتے ہیں جانور کے معدے میں لیکٹک ایسیڈوسس کی، یہ وجہ بن جاتے ہیں، تیزاب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جانور کو موشن پیچز وغیرہ لگ جاتے ہیں، اور جب وہ موشن وغیرہ لگتے ہیں جس میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کے ریلیٹڈ اور بہت سارے پرابلم سامنے آتے ہیں۔
جانور کو بھی کبھی کبھار موک لگ جائے، یعنی جس کو ڈائریا کہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کام کریں گے، او آر ایس یا نمکول کا پتا مارکیٹ سے لے کر ایک لیٹر پانی کے اندر مکس کر کے اپنے جانور کو پلا سکتے ہیں۔
میٹھا سوڈا، سوڈیم بائی کاربونیٹ، چھوٹے جانور کے لیے 4 سے 5 چمچ جو ہیں وہ پانی میں حل کر کے وہ اس کو پلا دیں، اور جو بڑا جانور ہے اس کو تقریباً 1.5 سے 1.5 کلو تک، بعض دفعہ ہمیں 1.5 کے قریب تقریباً جو ہے وہ ہم اس کو میٹھا سوڈا دیتے ہیں فرسٹ ایڈ کے طور پہ، اور دین پھر اپنے قریب ترین جو ویٹنیرین ہیں ان کو کال کریں یا اپنا جانور جو ہے وہاں لے جائیں اس کے کلینک پہ، تاکہ وہ مزید جو کمپلیکیشن ہیں ان کو وہ حل کر سکے۔
کوشش کریں کہ جو جس بندے سے پرچیز کیا گیا ہے اس سے پوچھ کے لائیں کہ بھائی یہ کیا کھاتا ہے، خوش ہو کے، تو وہی اگر آپ اس کو کنٹینیو کھلاتے رہیں گے تو اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا، بلکہ وہ بہتری کی طرف جائے گا۔
سبز چارہ ہے وہ اور توڑی، یہ جانوروں کو کھلائیں، اور اس کی بھی بہت زیادہ مقدار تو نہیں، لیکن بہرحال آپ زیادہ کھلا بھی دیں تو ایسا چین میں پرابلم نہیں بنتا۔ یہ جانور کی بنیادی خوراک ہے، جو ونڈا وغیرہ ہے یہ جانوروں کی بنیادی خوراک نہیں ہے، یہ ان کی مزید ایکسٹرا ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں دینا ہوتا ہے۔
جی، جانوروں کو بھی کھلانے پلانے کے تعلق سے احتیاط کرنی ہے کہ مسلسل جانوروں کو بھی کھلاتے رہنے کا جو ہمارے یہاں رجحان ہے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
پاپا جان، آپ مجھے اپنی آواز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ سنا دے، جزاک اللہ خیرا۔
تو یہ بیٹا ہو تو ایسا مکتبۃ المدینہ کا رسالہ بچوں کی اس میں کہانیاں، بچوں کے لیے خاص کر یہ لکھا گیا آسان کرنے کی کوشش کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحج کی 8ویں رات ایک خواب دیکھا جس میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، بے شک اللہ تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور فرماتے رہے کہ یہ خواب اللہ پاک کی طرف سے یا شیطان کی جانب سے۔ اسی لیے آٹھ ذوالحج کا نام یوم الترویہ یعنی سوچ بچار کا دن رکھا گیا۔ 9ویں رات یعنی 9th night پھر وہی خواب دیکھا اور صبح یقین کر لیا کہ یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے، اسی لیے نو ذوالحج کو یوم عرفہ یعنی پہچاننے کا دن کہا جاتا ہے۔ 10ویں رات پھر وہی خواب دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے صبح اس خواب پر عمل کرنے یعنی بیٹے کی قربانی کا پکا ارادہ فرما لیا، جس کی وجہ سے 10 ذوالحج کو یوم النہر یعنی ذبح کا دن کہا جاتا ہے۔ یہ تفسیر کبیر جلد 9 پیج نمبر 346 سے لیا گیا۔ مزید بیٹے کی قربانی سے روکنے کی شیطان کی ناکام کوششیں، اللہ پاک کے حکم پر عمل کرتے ہوئے بیٹے کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی عمر اس وقت 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زائد، یعنی 7 ایئرز یا 13 ایئرز یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے، شیطان ان کی جان پہچان والے شخص کی صورت میں ظاہر ہوا اور پوچھنے لگا، ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ ارشاد فرمایا، ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں آپ کو دیکھ رہا ہوں نا، کہ آپ اسی کام کے لیے تو جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ پاک نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا اور ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے ہیں؟ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا، وہ اپنے ایک کام سے گئے ہیں، شیطان نے کہا وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح بھی کرے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ پاک کی فرما برداری کر کے بہت اچھا کیا. اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہیں بھی اسی طرح سے بیکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ پاک کے حکم پر مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. جب شیطان باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا اور جمرے کے پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سات کنکریاں ماری. کنکریاں مارنے میں شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا. یہاں سے ناکام ہو کر شیطان دوسرے جمرے پر گیا. فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اس سے ماریے. آپ نے اسے سات کنکریاں ماری تو اس نے راستہ چھوڑ دیا. اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس پہنچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتے کے کہنے پر ایک بار پھر سات کنکریاں ماری تو شیطان نے راستہ چھوڑ دیا. شیطان کو تین مقامات پر کنکریاں مارنے کی یاد باقی رکھی گئی ہے اور آج بھی حاجی ان تینوں جگہوں پر کنکریاں مارتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل کو لے کر کوہ صبیر پر پہنچے تو انہیں اللہ پاک کے حکم کی خبر دی جس کا ذکر قرآن کریم میں ان الفاظ میں ہے، یا بنی انی اضع فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں اور اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. فرما بردار بیٹے نے یہ سن کر جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین من الصابرین. اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد محترم سے مزید عرض کی ابو جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے رسیوں سے مضبوط باندھ دیجئے تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے، اور میرے خون کے چیٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہو. چھری خوب تیز کر لیجیے تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے یعنی گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے یعنی چہرہ زمین کی طرف ہو تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، اور جب آپ میری امی جان کے پاس جائیں تو انہیں میرا سلام پہنچا دیجیے، اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجیے، اس سے ان کو تسلی ہوگی اور صبر آ جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے بیٹے تم اللہ پاک کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ثابت ہو رہے ہو. پھر جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کو اسی طرح باندھ دیا، اپنی چھری تیز کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پر چھری چلا دی، لیکن چھری نے اپنا کام نہ کیا یعنی گلا نہ کاٹا. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلا دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا تو اللہ پاک کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور فدیہ جنت سے ایک مینڈا یعنی دمبا شیپ لیے تشریف لائے اور دور سے اونچی آواز میں فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور جان گئے کہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے اور بیٹے کی جگہ فدیے میں مینڈا یعنی شیپ بھیجا گیا ہے. لہذا خوش ہو کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ سنا تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد سے ان تینوں پاک حضرات کے ان مبارک الفاظ کی ادائیگی کی یہ سنت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے مدنی مذاکرے کے ذریعے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ اسلامی ماہ کی چاند رات کو جو سورہ ملک کی 30 آیات پڑھنے کی جو فضیلت ہے, تو جو روزانہ سورہ ملک پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی, یا چاند رات کو الگ سے سورہ ملک پڑھنے کی ترکیب بنانی ہوگی؟
اسی کچھ معلومات نہیں ہے, سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ چاند رات کو جو سورۃ الملک پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی. اصل جو فضائل حدیثوں میں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں, اور یہ 30 دن 30 آیتوں کی برکت سے جو امن میں گزریں گے عمل کرنا چاہیے اس میں بھی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. تو جو سورہ ملک پڑھنے کے عادی ہیں تو انشاءاللہ وہ فضیلت نہیں بھی معلوم ہوگی تو فضیلت کو پا لیں گے, پتہ نہیں بھی ہوگا تو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر دی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع رب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. حضرت سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مدنی مذاکرہ